الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا وقف على قبر فقبر البقاء حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول المنزل من منازل الآخرة، فإن جاء فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أقطع منه. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث قريب. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم ثم صلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت روتے، تو قبر سامنے آ جاتی ہے کسی طرح کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت زیادہ روتے، حتیٰ کہ آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ہے. تو عرض کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں، لوگوں کو نصیحت فرماتے ہیں، جنت کے آلات بیان کرتے ہیں، دوزخ کے عذاب بیان کرتے ہیں، تو اس وقت تو آپ نہیں روتے، قبر کو دیکھ کر آپ بہت زیادہ روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے، آخرت کا داخلہ قبر کے راستے سے ہوتا ہے، پہلی منزل ہی قبر ہے. جس نے اس میں آسانی پائی، نجات پائی، آرام پایا، آگے کی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. اور جو یہیں پکڑا گیا، یہیں پرسش احوال شروع ہو گئی، یہیں عذاب شروع ہو گیا، تو پھر آگے تو بڑھتے ہی چلا جائے گا، پھر آگے تو کم ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی سخت جگہ نہیں دیکھی، کوئی تکلیف دینے والی، تنگی دینے والی شدید ترین جگہ میں نے قبر سے زیادہ نہیں دیکھی. اسی کے ساتھ دوسری حدیث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت دفن کرنے سے فارغ ہوتے، کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کے جنازے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے، اپنے سامنے انہیں لحد میں اترواتے، مٹی ڈلواتے. سنت طریقہ کیا تھا؟ جب دفن سے فارغ ہوتے تو حضور وہاں رک جاتے کچھ دیر، اور صحابہ کرام سے بھی ارشاد فرماتے اپنے بھائی کی بخشش کے لیے دعا کرو اور اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، کیونکہ اب اس پر سوال و جواب ہو رہے ہیں. یعنی سنت طریقہ آپ وسلم کا یہ تھا کہ دفن کے بعد کچھ دیر وہاں رک جاتے تھے. یہ عظیم لوگ تھے صحابہ کرام، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو لکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے خاص طور پر پیدا کی، یہ پیدا اس لیے کیے گئے. دین کے امین صاحب کرام، ہر دو ہی طبقے تھے، ایک وہ جو شرف صحابیت سے مشرف ہوئے، ایک وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا بدبخت. تو آپ ہی فرمائیے کہ اب حضور کی نبوت کس طبقے سے ثابت ہوگی؟ منکرین ثابت کریں گے، وہ تو انکار کر چکے تھے. سارا دین صحابہ کرام اس کے امین ہے. اگر کوئی صحابہ کرام پہ تہمت لگاتا ہے تو وہ دین میں نقش ڈالتا ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل امین نیک اور صالح تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے اپنے نبی سے لے کر دین کو آگے پہنچانے کے لیے پیدا فرمایا. اور کتنے عجیب لوگ تھے کہ حضور کا ایک ایک لفظ آگے پہنچایا، ایک ایک کیفیت چہرے کا اتار چڑھاؤ، ایک ایک حال کھڑا ہونا بیٹھنا سونا، ذرا ذرا بات امت کو پہنچائی. آج ہمارے پاس سارا دین صحابہ سے آیا ہے. تابعین نے صحابہ سے سنا تھا، بتابعین نے تابعین سے. دین نسل در نسل، دین موروثی ہے، وراثتاً نقل ہو کر آیا، کسی نے خود سے نہیں بنایا. تو یہ ساری وراثت صحابہ سے آئی ہے. اتنے عظیم لوگ، پھر ان کا جنازہ حضور کے سامنے ان کا وصال ہو، پھر حضور جنازہ بھی پڑھائیں. اب اس سے بڑی بات کوئی دنیا میں ہو سکتی ہے؟ کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود اس کی بارگاہ بے نیاز کی بارگاہ ہے، اس کی شان اپنی شان ہے. ہر ایک کی بڑائیاں ہمارے لیے ہیں، اس کی بارگاہ میں سب اس کی مخلوق ہے، اس کے بندے. جسے چاہے جو چاہے، پوچھے یا نہ پوچھے، عطا کرے نہ کرے، وہاں مجال دم زدر نہیں ہے. اگر ان عظیم و شان، عظیم اور مرتبہ لوگوں کو اس بات کی ضرورت تھی کہ حضور نے فرمایا دفن کے بعد قبر پر رک جاؤ، اپنے بھائی کی بخشش کی دعا کرو اور استقامت کی دعا کرو، دفن سے فارغ ہوتے 10-15-20 منٹ وہاں بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کریم اگر یاد ہے تو وہ پڑھو، کوئی تسبیح پڑھو، اللہ سے دعا کرو، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اگر اس سے کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی بھول چوک ہوئی ہے تو معاف فرما دے. کوئی نہیں کرتا. ہم دفن کر رہے ہوتے ہیں تو دو چار بندے مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، باقی بیٹھے اپنے دنیا کے وہی روڈ مل رہے ہوتے ہیں. کسی کو یاد نہیں ہوتا کہ میں نے بھی مرنا ہے. جان چھڑاتے ہیں، مٹی ڈال کے ہو گئے برابر، چلو چلیں، بلکہ کھانا کھا کے جانا، دعوت کی فکر ہوتی ہے، یہ کوئی نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، یہ کہاں چلا گیا، جب کبھی واپس نہیں آئے گا. اس کا گھر, اس کی دنیا, اس کے بیوی بچے, کیا ہوگا آگے, کیا ہوگا؟ چلو یہ تو گئے, جہاں گیا وہاں کیا ہوگا؟ کبھی سوچا کسی نے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ وہاں یہ سوچو کہ جو کچھ اس کے پاس تھا, حکومت تھی یا اقتدار تھا, دولت تھی یا جائیداد تھی, گھر تھے یا گاڑیاں تھیں, زمینیں تھیں, بچے تھے, بیویاں تھیں, بہن بھائی تھے, دوست تھے, سب رہ گیا. اس کے پاس تو آج نہ جوتا ہے نہ پگڑی, دو انسلی چادریں ہیں, کیا کرے گا, کہاں جا رہا ہے, وہاں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ دفن کے بعد تھوڑی دیر قبر پر رک جاؤ, اللہ کا ذکر کرو, استغفار کرو, تسبیح پڑھو, اس کے لیے استقامت کی دعا کرو, اس کی مغفرت کی دعا کرو, تو اللہ کریم ہے, آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. لیکن یہاں عجیب و غریب طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں, اور حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو دلائل مہیا کرتے ہیں. اللہ میں معاف فرمائے. یہاں ہمارے ہاں جب قبر برابر کر لیں سب چلے جاتے ہیں, ایک وہاں اذان کہنا شروع, بھائی مردے کو تمہاری اذان سے کیا تعلق؟ اور یہ مولوی صاحب کہتے ہیں اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے, تو اس کی قبر میں شیطان نہیں آیا. یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دفن نہیں ہوتے تھے؟ کیا حضور یا صحابہ کرام قبروں پہ اذان کہتے تھے؟ انہیں خبر نہیں, تجھے کس نے بتایا اذان سے شیطان بھاگ جاتا؟ نبی کریم نے بتایا تھا, نبی کریم خود قبر پر اذان کیوں نہیں کہلواتے؟ بھئی جو حضور کرتے تھے وہ دین ہے, اندازوں سے دین نہ گھڑو, جو حضور کرتے تھے وہ کرو, وہ دین ہے. اس میں نہ کوئی بریلویت ہے, نہ دیوبندیت ہے, نہ اہل حدیث ہے, نہ اہل کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو, بات ختم ہو. یہ سارے ہمارے رکھے ہوئے نام ہیں, جہاں سے چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ. سادہ سی بات. میں کل دیکھ رہا تھا یہ مسکات شریف کی شرح, ایک بزرگ نے لکھی ہے, مختلف علماء کی آراء دیکھتا رہتا ہوں میں. انہوں نے بہت سی چیزیں پہلے جمع کر دی ہیں, اب وہ میلاد شریف کے حق میں دلائل, ان کی سب سے بنیادی دلیل یہ تھی کہ ابو لہب کو کسی نے دوزخ میں دیکھا. تو عموماً صحابہ کرام کے جو مشاہدات و مکاشفات ہیں وہ اسے خواب کے طور پر بیان کر دیتے ہیں, یا لکھنے والے سے خواب لکھ دیتے ہیں. تو انہوں نے اس سے پوچھا, بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا, حال پوچھنے بتانے سے بہت برا ہے, نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو میری ایک کنیز نے مجھے آ کے بتایا تھا کہ تمہارے بھائی تو دنیا سے رخصت ہو چکے, لیکن ان کے ہاں بیٹا تمہارا بھتیجا پیدا ہوا, ان کا جانشین دنیا میں آ گیا ہے. تو میں نے اسے ہاتھ کے اشارے کے جو تم آزاد ہو اس کے انعام کے طور پر. تو جب وہ دن آتا ہے تو اسی طرح کوئی انگلیوں سے اس طرح چھٹا لگاتا ہے پانی کا, تو مجھے ایک آل سانس سکون کا آ جاتا ہے, ورنہ تو آگ ہی آگ ہے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف. اب یہ دلیل ہے کہ میلاد شریف منایا جائے, کیا یہ دلیل حضور کے زمانے کے بعد ہے؟ بقول له عبد الله بعد اور یہ حدیث تو حضور کے زمانے کی ہے, کیا اس سے حضور نے میلاد منانے کا حکم دیا؟ کیا صحابہ کرام نے اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ میلاد منایا؟ تو پھر آج یہ کیسے دلیل ہو گئی؟ دلیل کا بھی معیار یہ ہے کہ جو دلیل آپ لے رہے ہیں کیا اس دلیل کا سہارا صحابہ کرام نے لیا؟ نہیں لیا تو پھر وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. کیونکہ دین الیوم اکملت لکم دینکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل ہو گیا تھا. دین وہی ہے جو حضور کے سامنے ہوتا تھا, اور جو نہیں ہوتا تھا وہ دین نہیں. کہیں سے کوئی دور کی کوڑی لانے کی کوئی ضرورت نہیں. دین اللہ کی رضا مندی کے لیے ہے, آخرت کے لیے ہے, دنیا کو بھی سنوارنے کے لیے ہے. دین ہیلے کر کے پیسے جمع کرنے, حلوے مالے کھانے کے لیے نہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر قائم رکھے. وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلط علی الکافر فی قبره 99 تنینا تنحسه وتنزغه حتى تقوم الساعۃ ولو ان تنیا منها نفق فی الارض ما انبتت خضرا رواه الدارمی والترمذی نحوه وقال 70 بدل 99. ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی قبر میں اس پر ایک کم 100 ایدھے چھوڑ دیے جاتے. جو ایمان سے خالی مرتا ہے برزخ میں اس پر ایک کم 100 ایدھے مسلط کر دیے جاتے ہیں, اور وہ اسے کاٹتے اور نوچتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی. یعنی سارا برزخ کا عرصہ عذاب اس پہ ہوتا رہتا ہے. اور آپ نے فرمایا اگر ایک ایدھا ان میں سے زمین پر پھونک مار دے تو زمین پر سبزہ جل جائے اور آئندہ سبزہ اگنے کا امکان باقی نہ رہے. یہ حدیث ترمذی نے روایت کی ہے, اس نے 99 کی بجائے 70 کہا ہے. عظمت باری کا انکار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صفاتی نام 99 ہیں اللہ کے, تو 99 صفات کا انکار آ جاتا ہے. ہر صفت کے انکار کے بدلے ایک صورت ایدھے کی بن جاتی ہو تو اس کی مرضی. اب یہ تو ہماری وہ تعویلیں ہیں جو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, چونکہ حضور نے اس بارے میں کچھ ارشاد نہیں فرمایا. حضور کا ارشاد صرف اتنا ہے کہ اس پر 99 ایدھے مسلط کر دیے جائیں. علماء تفسیر یا شرح یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسانی جو عادات ہوتی ہیں, خصلتیں ہوتی ہیں, ان کی تعداد بھی کم و بیش اتنی بن جاتی ہے. کچھ سوچنے کی, کچھ کمانے کی, کچھ خرچ کرنے کی, اس کی مختلف جو مزاج کی جہتیں ہیں ان کو جمع کیا جائے تو کافر کی ہر جہت میں کجی ہوتی ہے, ہر جہت میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے, ہر جہت الٹی ہوتی ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اپنے کردار کی ہر جہت کا ایک ایدھا بن جاتا ہو. لیکن یہ تعبیریں ہیں, ان میں ارشاد نبی علیہ صحابہ صلوات و سلام نہیں ہے. یہ سمجھنے کی کوشش ہے, سادہ سی بات ہے کہ کفر پر مرے تو اس پر 99 ایدھا مسلط ہو جاتے ہیں. اور بھی بے شمار عذاب ہیں, یہ ایک نہیں ہے. ایک یہ بھی ہے جہاں آگ ہوتی ہے، جہاں مار پڑتی ہے، جہاں اور سب کچھ ہوتا ہے، ایک یہ بھی ہے. اور ترمذی نے 99 کی بجائے 70 کہا ہے. 70 میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اب عربی میں بہت سی بات کہنا ہو تو 70 کے جیسے ہمارے ہم کہہ دیتے ہیں یہ بات میں نے ہزاروں دفعہ سنی. اب گنا تو نہیں ہوتا کہ ہزاروں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ سنی ہے. تو عربی میں کہنا ہو کہ بہت سے ہوتے ہیں تو 70 کہہ دیتے ہیں، لیکن حدیث میں حضور نے تعین فرمائی کہ ایک کم 100 ہوتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صفات الہی کے انکار کا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے کردار کی 99 جہتے ہوں. لیکن بندے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم سوچتے ہیں، اللہ بڑا کریم ہے. ہم سوچتے ہیں، اگر ہم بھلا سوچتے ہیں تو سوچنے پر بھی 10 نیکیاں ہیں، اور 10 سے 700 تک لکھی جاتی ہیں. 700 پر اللہ پابند نہیں ہے کہ 700 وہ جتنی چاہے، یہ تو کم از کم ہے. عمل کرتے ہیں تو پھر اس پر 10 سے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے. غلط سوچتے ہیں تو وہ معاف فرما دیتا ہے جب تک اس پر عمل نہ کریں. اب گناہ کرتے ہیں تو وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، اس پر زیادتی نہیں کی جاتی. لیکن یہ رعایتیں ایمان کے لیے ہیں. کفر ایسی بلا ہے کہ وہ کسی رعایت کا استحقاق ہی نہیں رکھتا. کفر ایسی مصیبت ہے کہ اس میں کسی رعایت کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، اس لیے اس کی ہر جہت ایک مصیبت بن جاتی ہے. اس کے لیے اللہ کریم اس مصیبت سے معاف فرمائے. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِينَ تُوَفَّى. اللہ اللہ اللہ، حضرت سعد بن معاذ بہت عظیم، بہت جلیل القدر اور حضور کے بڑے پسندیدہ خادم، بہت محبوب تھے حضور کو، بہت عظیم انسان تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے وصال ہوا تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. فلما صلی علیہ رسول اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، وضع فی قبرہ، انہیں قبر میں اتارا گیا، بسوی علیہ، قبر پر مٹی برابر کر دی گئی، قبر بنا دی گئی، سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحنا سبیلا. تو بڑی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح فرماتے، ہم بھی سب تسبیح کرتے رہے، خاموشی چھا گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہیں، قبر پر کھڑے ہیں، تسبیح فرما رہے ہیں، ہم بھی سب تسبیح کرتے رہے. ثم کبر، کافی دیر بعد حضور نے اللہ اکبر فرمایا. فکبرنا، ہم سب نے بھی کہا اللہ اکبر. یہ عجیب لوگ تھے، یہ وجہ یا علم نہیں پوچھتے تھے، یہ دیکھتے تھے حضور نے کیا کیا وہ کرنا ہے، بات کرنے کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ، عجیب بات ہے، آج آپ نے نسبتاً طویل تسبیح بھی فرمائی اور پھر تکبیر بھی فرمائی، باقی جنازوں میں تو آپ ایسا نہیں کرتے. فقیل یا رسول اللہ لما سبحت ثم کبرت، آپ نے اتنی لمبی تسبیح فرمائی پھر تکبیر بھی فرمائی. قال لقد ضاعت على هذا العبد الصالح قبره، آپ نے فرمایا اللہ کے اس نیک بندے پر, یہ نبی کریم فرما رہے ہیں عبد الصالح, اللہ کے اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی. حتی فلقہ اللہ عنہ, تو میں تسبیح کرتا رہا دعا کرتا رہا حتیٰ کہ جب اللہ نے فراخ کر دی تو میں نے اللہ اکبر کہا. حضرت صاحب کا مقام کیا تھا اور کس پائے کے صحابی تھے؟ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آذ الذی تحرک لہ العرش, یہ سعد وہ بندہ ہے جس کی موت پر عرش الہی حرکت میں آ گیا. یہ سعد بن معاذ کے بارے حضور فرما رہے ہیں کہ اس بندے کا جب وصال ہوا تو عرش ہل گیا تھا. وفتحت له ابواب السماء, اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے تھے. وشاہدہ سبعون الفا من الملائکۃ, اور 70,000 فرشتے اس کے جنازے کے لیے اللہ نے بھیجے تھے. خود رسول اللہ سے فرما رہے ہیں کہ سعد بن معاذ وہ بندہ ہے جب اس کا وصال ہوا تو عرش ہل گیا. دیکھیں زمین و آسمان پر بھی اثر ہوتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے جب فرعون اور آل فرعون ساری قوم غرق ہوگی تو ارشاد باری ہے, لا تبقی علی السماء والارض, سن پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. تو گویا کوئی اللہ کا بندہ یا نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو اس پر آسمان بھی روتا ہے, زمین بھی روتی ہے. لوگ کیوں روتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ آسمان پر تو رات دن اس کی تسبیحات, اس کی نیکیاں, اس کے نیک اعمال, اس کے ذکر اذکار مسلسل جاتے رہتے ہیں, تو جب اس کے وصال ہوتا ہے تو وہ بند ہو جاتے ہیں, تو آسمان کو بھی دکھ ہوتا ہے. زمین اس کے سجدوں سے مزین, جہاں بیٹھتے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے, تلاوت کرتا ہے, حدیث شریف پڑھتا ہے, نیک اعمال کرتا ہے, تو زمین کے سینے پہ بھی جہاں وہ پھرتا ہے انوارات برستے رہتے ہیں. تو اس کی موت ہو جاتی ہے تو زمین بھی روتی ہے, آسمان بھی روتا ہے. لیکن یہ حضرت سعد فرمایا ان کے لیے تو عرش ہل گیا تھا, زمین آسمان کی بات چھوڑو, عرش عظیم ہل گیا تھا, آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے تھے کہ جب ان کی روح آئے جہاں سے آئے جیسے آئے. اور 70,000 فرشتہ اللہ کریم نے نازل فرمایا تھا ان کے جنازے میں شمولیت کے لیے. لقد ذم ذمۃ ثم فرج, لیکن قبر نے بھیج ڈالا اگرچہ بعد میں فراخ کر دی. اس سب کے باوجود قبر نے اپنا حساب لے لیا, اس نے بھیج ڈالا. یہاں جو تشریحات علماء نے کی ہیں کوئی مزیدار بات نہیں کسی سے بن سکی, بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. یہاں تو ایرے غیری کی قبروں پہ مقبرے بنے ہوئے ہیں اور ان سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں, انہوں نے خدائی اختیار ان میں مانے جا رہے ہیں, اور وہاں اتنا عظیم القدر انسان جس کی گواہی حضور دے رہے ہیں کس کے وصال پر عرش عظیم ہل گیا تھا, آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے, 70,000 فرشتے اللہ نے آسمانوں سے بھیجے جنازے میں شرکت کے لیے. وہ ہم تو کہتے ہیں نا حضور کا ارشاد ہے 40 مسلمان جنازہ پڑھنے نجات ہو جاتی ہے. جنازہ پڑھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھنے والے صحابہ کرام, 70,000 فرشتے اللہ کے. فرمایا قبر میں اتارا تو اس نے بھیج ڈالا. نبی کریم خود قبر پہ موجود ہیں, تسبیحات کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, توجہ فرما رہے ہیں. اب اس کو کوئی کیا سمجھے؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مالک ہے, بے نیاز ہے, اس کی بارگاہ میں بندے سارے بندے ہیں. وہ بخش دے تو بڑی سے بڑی خطا بخش دے, گرفت کر لے تو چھوٹے سے چھوٹے خیال کر بھی کر لے تو وہ قادر ہے, کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. کوئی دم مارنے کی مجال نہیں ہے, اور کسی کو اس بات پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے بڑے نمازیں رکھے ہو, بڑی نمازیں پڑھیں, بڑی تسبیح, میں بڑا پارسا ہوں. جتنے اس کے احسانات ہیں اتنی عبادت کوئی کر نہیں سکتا. ہمیشہ اس کے کرم کا امیدوار رہے, سوائے انبیاء علیہ السلام کے ہر کوئی گرفت میں آ سکتا ہے. بہت عظیم انسان تھے, ان کی صفات سے کروڑوں لوگ بخشے جائیں گے, ان لوگوں میں ہیں یہ. لیکن جب اپنی باری آئی تو پوچھ تو لیا گیا کہ کیا کیا, یہ کیوں کیا. دیکھیں نا, موسیٰ علیہ السلام نے شوق ملاقات میں بات تو کی, اب اللہ سے جب ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا, جب اللہ کا کلام براہ راست سنا تو کتنی اس میں شیرینی ہوگی, کتنی لذت ہوگی, کیا کیفیت ہوگی. بھئی لوگ ایک گویے کی آواز سنتے ہیں اور دیوانے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے جس نبی نے براہ راست اللہ کریم کی بات سنی, اس میں کتنی لذت, کتنا سحر, کتنی آسودگی, کیا کیفیت ہوگی. تو بے اختیار ان کے دل میں آیا کہ دیکھا بھی, کہ اگر دیدار بھی ہو جائے تو کیا بات. وہ جب لذت آئی مسحور ہوئے, رب یارنی انظر الی, یا اللہ پردہ ہٹا دے, میں دیدار سے مشرف ہونا چاہیے. اب یار یہ کوئی گناہ تو نہیں تھا, ایک بے قراری تھی, اور وہ بھی لکائے الہی کی. اللہ کو بات پسند نہیں آئی, تو کون ہوتا ہے؟ فرمایا لن ترانی, تجھ میں یہ جرات نہیں ہے, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. دیکھ پہاڑ کا اثر کیا ہوتا ہے. فلما تجلى ربه للجبل خر موسى صعقا, وہی ذرا سی تجلی پہاڑ کی طرف, فرمائی پہاڑ کے پرخ جو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. وہ تو شوق لکا تھا, شوق ملاقات تھا, لیکن اس کی بھی سزا مل گئی, اتنی جرات. اب یہ گناہ تو نہیں تھا, اسے آپ خطا تو نہیں کہہ سکتے. لیکن اس نے کہا آپ کو یہ زیب نہیں دیتا تھا, آپ نے ایسی بات کیوں کی. تو اپنا اپنا مقام ہے بھائی, بے ہوش ہو گئے, اور جب ہوش آیا تو دیکھو کہا تب تو میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ. یہ کسی نے تو نہیں کہا, موسیٰ علیہ السلام ہی کہہ رہے کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کو میری بات پسند نہیں ہے. یا اللہ میں فوراً میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ. تو فرمایا موسیٰ خود مات ہے تو کہ ہم نے آپ کو رسالت دی, نبوت دی, شرف ہم کلامی کو جو دیا ہے اسے قابو رکھ. وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, اس پر میرا شکر ادا کر, چونکہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ میری عطا ہے, تیرا حق نہیں ہے. خُذْ مَا آتَيْتُكَ وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, جو نعمتیں میں نے دی ہیں ان پر میرا شکر ادا کر. پوری مخلوق کو قرآن نے آسودہ زندگی کا اصول بتا دیا کہ جو تیرے پاس نہیں ہے اس کا لالچ نہ کر, جو تیرے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر. اگر ہم سب یہ کر لیں تو ہماری زندگی سے دکھ ختم ہو جائے. دکھ کہاں سے آتے ہیں, وہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے وہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے وہ بھی, یار جو تیرے پاس ہے اسے انجوائے کر, اس پر اللہ کا شکر کر, جو نہیں ہے وہ نہ سہی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس بے نیاز کی اپنی باتیں ہیں, کون سی ادا اسے پسند آتی ہے, کس ادا کو وہ پسند نہیں فرماتا, یہ اس کی مرضی ہے, اسے کوئی پابند نہیں کر سکتا. اسے وہ بندہ محبوب بھی ہے, اس پر وہ راضی بھی ہے, اتنی عظمت عند اللہ ہے اس کی کہ اس کے وصال پر عرش عظیم ہل گیا. بھائی اس کے تعلقات پر عرش عظیم سے آگے تک تھے, اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے, 70,000 فرشتے کو حکم ہوا کہ جاؤ میرے بندے کے جنازے میں شامل ہو جاؤ, اس کی بخشش کے لیے دعا کرو. رحمت للعالمین جن کی شفاعت کی امید پہ کائنات بیٹھی ہے, انہوں نے اس کا جنازہ پڑھایا, قبر میں اتروایا, قبر برابر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ, لیکن فرمایا قبر نے بھینچ ڈالا. اب اس کی مرضی, پتہ نہیں کون سا خیال کون سا کام کون سی بات, وہ جانے اس کا مخلوق جانے. ہمارے لیے اس میں اتنا کافی ہے کہ ہمیں اپنی حیثیت کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں. ہم تو صحابہ کرام کی جوتوں پہ جو خاک پڑتی تھی نا, اس کے ریزے کے برابر بھی نہیں. کیا ہم اور کیا ہماری نیکیاں, ہم کس بات پہ فخر کیے پھرتے ہیں, پارسا بنے پھرتے ہیں, ہاتھ چموا رہے ہیں, گھٹنے دبوا رہے ہیں, ہم کون سی اعلیٰ مخلوق آ گئے. شکر کریں نجات ہو جائے. میت کو دفن کرو تو عبرت حاصل کرو, اس کی بخشش کے لیے دعا کرو. وہ تمہارا بیٹا تھا, باپ تھا, بھائی تھا, بہن تھی, بیوی تھی, ماں تھی, کچھ دیر وہاں رک جاؤ, سنت ہے, تسبیح کرو, تلاوت. علماء فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی پہلی اور آخری آیات پڑھو, کچھ نہیں آتا تو اللہ اللہ تو آتی ہے, دعا ہی کرتے رہو. اور اپنے لیے بھی عبرت حاصل کرو کہ گھر تو میرا بھی یہی ہے, یہ آج آ گیا کل میں بھی آ جاؤں گا. اللہ اللہ اللہ. تو رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ سعد بن معاذ تھے, ہلکی سی جھلک اللہ نے دکھائی پھر کشادہ کر دی. اللہ معاف فرمائے, ہمارے پاس تو نہ وہ زمانہ ہے, نہ وہ امام الانبیاء ہیں, نہ وہ دعا کرنے والے صحابہ ہیں, نہ جنازہ پڑھنے والے فرشتے, ہم تو یہی ہم ہیں اور ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں. تو کم از کم ہمیں مردے کے ساتھ تو سنت کے مطابق سلوک کرنا چاہیے, ہاں رواجات نہیں اپنانے چاہیے. ونسماء بنت ابی بکر قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبہ وذکر فتنۃ القبر التی یفتن فیہا المرء فلما ذکر ذلک المسلمون ضحكا رواه البخاري هكذا وزاد النسائي حالت بيني وبين ان افهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سكنت حجتهم قلت لرجل كريم مني ان يبارك الله فيك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر قوله قال قد اوحي الي انكم تفتنون في القبور قريبا من الفتنة الدجال. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے قبر کے فتنوں کا ذکر فرمایا کہ کون کون سے کام قبر میں کیا کیا نتیجہ دیتے ہیں، کس کردار کا انجام کیا ہوتا ہے، کون سا کردار قبر میں کیسی مصیبت پیدا کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذکر فرمایا اور مسلمان چیخ چیخ کر رونے لگے. یہ بخاری نے یہاں تک روایت کی ہے، نسائی نے اس سے آگے بھی روایت کی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کی وہ چیخ و پکار میرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے درمیان حائل ہوگی، کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں. چونکہ یہ خاتون تھیں، مردوں سے علیحدہ پردے میں تھیں، تو مردوں کی آہو بکا اور رونا دھونا اتنا ہو گیا کہ وہاں تک آواز نہیں آ رہی. فرماتی ہیں میں سمجھ نہ سکی، جب یہ چلانا رک گیا تو میرے قریب جو شخص تھا میں نے اسے کہا کہ اللہ تجھ میں برکت دے، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا تھا جب لوگوں نے شور کر دیا تو میں تو سن نہیں سکی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں مبتلا کیے جاؤ گے دجال کے فتنہ کے قریب، یعنی قبروں میں تم پر ایسے فتنے آئیں گے جیسا بڑا فتنہ دجال لائے گا، خود تمہارا کردار اس کے نتائج قبروں میں اتنے بھیانک ہوں گے. دجال تو دنیا میں فتنہ لائے گا نا، جو کچھ بندہ کرتا ہے وہ دجال کے فتنے کے قریب قریب اپنے لیے قبروں میں بھر کے لے جاتے ہیں. اس لیے زندگی کا ہر لمحہ اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں بسر کرو، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی، بہت بڑے بڑے فتنے یعنی عذاب بن جائیں گے، قبر میں بہت مشکل ہوگی. اب یہ باتیں ان کی کیا شرح کی جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دور ہے ہر بندہ خود کو دانا اور عقل مند سمجھتا ہے، اور ہر بات ہم دماغ سے اور عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں. ہم جتنے سوال بصورت اعتراض کرتے ہیں، نام سوال ہوتا ہے ہوتا اعتراض ہے، وہ سارے عقل کے پیدا کردہ ہوتے ہیں. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اگر دین عقل سے اور عقل مندوں کی رائے سے سمجھ میں آتا تو نبی کیوں مبعوث ہوئے؟ فلاسفر بھی دنیا میں تھے، محققین بھی تھے، موجد بھی تھے، لکھے پڑھے لوگ بھی بڑے بڑے دانشور تھے، کوئی یہ تک نہ بتا سکا کہ اس کائنات کا خالق کون ہے اور کیسا ہے. یہ بھی انبیاء نے بتایا کہ وہ اللہ ہے، وہ واحد ہے، لا شریک. تو عقل سے کوئی اگلی دنیا کو کیسے دریافت کرے گا؟ عقل تو مادی ہے، مادی وجود اور مادی دنیا کے لیے ہے، جو کچھ اس کی رسائی میں ہے وہاں تک تو وہ کام کرے گا، جو اس کی رسائی سے آگے ہے وہاں عقل نہیں، وہاں تو وہی چاہیے، نور نبوت چاہیے، نور ایمان چاہیے، نور نبوت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے. تو جہاں نور ایمان ہوگا وہاں ارشاد نبوت پر یقین بھی ہوگا، جہاں نور ایمان نہیں ہوگا وہاں عقل آ جائے گا، عقل اعتراض کرتا رہے گا، بندہ عمر ضائع کرتا رہے گا، مرے گا تو حقائق سامنے آ جائیں گے، اس وقت کہے گا یا اللہ ایک دفعہ آؤ اب مجھے دنیا پہ بھیجو، اور میں کہ دنیا ہو گئی، تو ہو کر آ گئے، اب بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تیرے پاس ایک وقت تھا تو گزر گیا. پھر ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے قرآن کریم میں کہ اگر انہیں میں دوبارہ دنیا پہ بھیج دوں تو پھر یہ وہی کریں گے، اس لیے کہ یہ چیز ان کے دلوں میں نقش ہو گئی. مدار دل پر ہے کہ دنیا کی محبت اور اپنی عقل پر اعتبار یہ تمہارے دلوں میں دھس گیا، تمہیں اگر دوبارہ دنیا پہ بھیج دیا جائے تو آخرت کو دیکھنے کے بعد وہاں جا کر پھر شک میں پڑ جاؤ گے، پھر کہو گے ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں، ہم یہ کریں ہم وہ کریں، پھر دنیا میں دھس جاؤ. تو لہذا دل کی تعمیر، دل کی صفائی، دل کا سکون، دل کا اطمینان، سب سے زیادہ ضروری ہے، جس کی طرف سب سے کم توجہ دی جائے. وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المیت القبر مسلط له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه يقول دعوني اصلي. اب یہ دیکھیں اللہ کی شان ہے، وہ بات کہاں یہ بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن میت جب قبر میں دفن ہو کر لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، جب فرشتے اسے اٹھاتے ہیں تو اسے ایسے نظر آتا ہے جیسے غروب آفتاب کا وقت قریب ہو، تھوڑا سا سورج اثر ڈھل رہی ہو، اسے ایسا نظر آتا ہے. تو وہ فرشتے تو اپنا سوال کر، وہ کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو، چھوڑو یار دعو نہیں، چھوڑو مجھے، چھوڑو پریشان نہ کرو، میری نماز جا رہی ہے. اب کہاں وہ بات، کہاں یہ بات. یہ تو پھر اللہ کریم کی اپنی شان ہے، کس پہ کیا کیا کرم فرماتا ہے، کس بارے پوچھ کے شروع کر دیتا ہے. یہ بھی حضور کا ارشاد ہے اور حق ہے. فرمایا میت جب قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے اور جب اسے فرشتے اٹھاتے ہیں تو اسے ایسے نظر آتا ہے جیسے سورج غروب کے قریب جا رہا ہے، اور فرشتے تو اپنا سوال کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دعو نہیں، ٹھہر جاؤ یار، کھپنا پاؤ، میری نماز جانی چاہیے، دعو نہیں اسلی، ٹھہر جاؤ مجھے نماز پڑھنا. یہ بھی اللہ کا احسان ہوگا مخلوق پر، ان لوگوں پر جنہیں نماز کی فکر ہوتی ہے، ان لوگوں پر جو اطاعت الہی پر کاربند رہتے ہیں. اب جسے نماز کی فکر ہے اسے پاکیزہ رہنے کی فکر بھی ہوگی، اوقات صلات کی بھی ہوگی، حلال کھانے کی بھی ہوگی، حلال کمانے کی بھی ہوگی، جھوٹ سے سارے دین پر کاربند رہنے کی ہوگی، اس نے زندگی اللہ کی دین کے مطابق گزاری ہوگی. تو اللہ کریم رحم فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں کر دے جو بغیر حساب کے بخشے جائیں. حساب والا معاملہ مشکل ہے. وعن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت یسیر الی القبر فیجلس الرجل فی قبره غیر فزغ ولا مشکوک ثم یقال له فیما کنت. اللہ اللہ اللہ، پہلی بات تو یہ ہے، میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ اعتراض یا یہ سوال کہ قبر بنتی نہیں سب کی، کسی کو درندے کھا جاتے ہیں، کچھ آگ میں جل جاتے ہیں، کوئی کہیں کہ بھائی کہیں بھی کوئی جائے، اللہ کی کائنات میں ہی رہتے ہیں، اس کے دست قدرت میں ہی رہتے ہیں، اس سے تو غائب، ہم سے غائب ہوتا ہے، اس سے تو نہیں ہوتا. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ یہ قبر مٹی کا گڑا ہی ہو، جہاں اس کے وجود کے ذرات کا مرکز ہو، اس سے روح کا رابطہ، وہی اس کی قبر بن جاتی ہے. کسی جانور کے پیٹ میں بھی بن سکتی ہے، فضا میں بھی بن سکتی ہے، سمندر کی تہہ میں بھی بن سکتی ہے، اور کہیں بھی بن سکتی ہے. قبر سے مراد ہے جہاں اس کی روح اور اجساد کا جہاں ٹھکانہ برزخ میں بنتا ہے. عموماً چونکہ اسی گڑے میں ہوتا ہے اس لیے اسے قبر کہہ دیا جاتا ہے، لیکن جہاں جس کا وہ بن جاتا ہے وہی اس کی قبر ہے. تو حضور نے فرمایا میت جب قبر میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے بٹھا دیتے ہیں، فرشتے اس پہ سوال کرتے ہیں. اب یہ بٹھانا ضروری نہیں کہ اس کا وجود ہمیں بیٹھا ہوا نظر آئے، وہ بات برزخ کی ہے، اس کی اور فرشتوں کی ہے. فرشتے دنیا میں رزق بانٹتے پھرتے ہیں، فرماتے ہیں بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، اسے بادل سے لے کر وہاں پہنچاتا ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے. ہم نے کبھی دیکھے؟ ہمارے ساتھ بے شمار فرشتے ہیں، پوری انسانی مشینری فرشتے چلاتے ہیں، چبانے والا اور ہے، حلق سے اتارنے والا اور ہے، ہضم کرانے والا اور ہے، خون بنانے والا اور، پوری مشینری ہم نے کوئی دیکھا؟ اسی طرح جو میت سے پوچھتے ہیں انہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہم بھی دیکھ لیں گے. تو وہ اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی گھبرایا ہوا نہیں ہوتا, نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہے. یہ قوت ہے ایمان کی. بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے تو نہیں تنہا ہوتا ہے, فرشتے سیاہ رنگ نیلی آنکھیں بڑے ڈرونے منکر نے کہی راہ جاتے ہیں, اٹھو تو نہیں ڈرتا نہ گھبراتے, اٹھ کے بیٹھ جاتا. ہم کہتے ہیں فیما کنتا, ارے کیا کرتے رہے دنیا میں, تم کہاں تھے, کیا تھا تم, کس جگہ رہے, کیا کرتے, فیما وہاں عمر بسر کی. فیقول تو کن تو پھر اسلام, وہ کہتا ہے میں اسلام میں تھا بھائی, جہاں بھی تھا میں مسلمان تھا, میں حضور کا خادم ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کی کائنات تھی, میں جہاں بھی تھا اپنے اللہ کی اطاعت میں تھا, اپنے نبی کے اتباع میں تھا. پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں ما ہذا رجل, اس ہستی کو جانتے ہو, یہ کون ہے؟ یقول ھذا محمد الرسول اللہ جاؤنا بالبینات من عند اللہ فصدقناہ. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے محبوب اللہ کے رسول ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, واضح دلائل لے کر ہمارے پاس آئے, ہم ان پر ایمان لائے, ہم یقین لائے, ہم نے ان کی اطاعت کی, اتباع کیا اور ان کی تصدیق کی. وہ کہتے ہیں یار تو بڑی باتیں کرتا ہے. فیقال حل رہے تھے اللہ, تو اتنا اللہ اللہ کر رہا ہے, میں اللہ کا بندہ, یہ اللہ کہ تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بےکول ما یم بغیل عہد انجر اللہ, تو کہتے کسی کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے؟ مجھ سے پوچھتے ہو تو نے اللہ کو دیکھا, مخلوق میں یہ ضرورت ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے؟ فیفرج لہ فرجتن, پھر اس کی قبر کو شادہ کر دیا. فیفرج لہ فرجتن قبل النار, ایک روزن کھول دیا جاتا ہے دوزخ کی طرف, اور اسے کہتے ہیں فلینظر, دیکھو یہ کیا ہے. تو دوزخ کو دیکھتے تو آپس میں ایک دوسرے کو دوزخ کے ٹکڑے کھا رہے توڑ رہے ہوتے ہیں, آپس میں بھی ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں, تب ان کے درمیان کوئی دوسرا آئے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ یقال لہ, پھر اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھ اس چیز سے اللہ نے تمہیں بچا لیا, جس اللہ پر تیرا ایمان تھا, جس نبی کا تو اتباع کرتا رہا, اس نے تجھ پر یہ انعام فرمایا کہ اس مصیبت سے تجھے بچا لیا. ثم یفرج له فرجۃ, پھر اس قبل الجنہ, پھر جنت کی طرف ایک کھڑکی ایک روزن کھول دیا جاتا ہے. جنہ فینظر الى زہرتہا وما فیہا, پھر جنت کا حسن, خوبصورتیاں, نعمتیں, نہریں, باغ, فضا, وہ ہر چیز دیکھتا ہے, اور اسے کہا جاتا ہے فیقال لہ ھذا مقعد علی الیقین کنت علیہ, جس ایمان پر تو قائم رہا اس کے تو فعل تیرا گھر یہ ہے, یہ جنت تیرا گھر ہے, یہ تیرا مکان ہے. علیہ متا و علیہ تبعث ان شاء اللہ, تو اس پہ زندہ رہا, اس پہ تجھے موت آئی ان شاء اللہ, اسی پر تو زندہ, اسی یقین ایمان پر تجھے قیامت کو زندہ اٹھایا کیا جائے گا. اور یجلس رجل سوء فی قبره فزغا مشغوبا, اور برے آدمی کو قبر میں جب فرشتے آتے ہیں تو ایک تو وہ ڈرا سہما ہوا ہوتا ہے, پھر شور و غل چیخ کے لا رہا ہوتا ہے, مارے گئے یہ کیا ہو گیا, کہاں پھنس گئے. تو اس سے پوچھا جاتا ہے فیقال لہ فیما کنتا, اس سے فرشتے کہتے ہیں میں سنا ہو تم نے کہاں عمر بسر کی, فیما کنتا, کیا کرتے رہے ہو, کیا لائے ہو, کہاں عمر گزاری, ساٹھ ستر اسی سو سال کہاں پھرتے رہے, کیا کیا؟ وہ کہتا ہے سمعت الناس یقولون, فيما كنت يقول لا ادري. هو كاتا يار مجھے کوئی خبر نہیں میں بھکت گزار کے آگیا پتہ نہیں کہاں کہاں رہا کیا کیا کھایا کیا کیا کوئی پتہ نہیں. یہ مجھ پر ایسی مصیبت پڑی مجھے کچھ یاد ہی نہیں ہے, چلا رہا ہے چیخ رہا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں کیا ہوا کہیں نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے ہیں فیقال رو ما ھذا الرجل, جانتے ہو یہ ہستی کون ہے؟ تو یقول سمعت الناس یقولون قولا فقلت. وہ کہتے یار لوگ کچھ کہتے تھے میں نے بھی سنا میں بھی ایسے ہی کہہ دیتا تھا میں نہیں جانتا کون ہے کون نہیں, نہ مجھے کوئی نظر آ رہا ہے نہ میں کوئی دیکھ رہا ہوں نہ مجھے کوئی پتہ چل رہا ہے. یہاں بھی بڑا وہ فضول سی باتیں کی گئی ہیں کہ جی حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے, بات ایسی نہیں ہے. حضور قبر میں تشریف لائیں تو باقی چاہیے کیا, حضور تو مرکز کائنات ہے, پردے اللہ حجابات ہٹا لیتا ہے لیکن حجابات تو ہٹ جاتے ہیں نظر تو ہونی چاہیے. ایک اندھے کے آگے سے سارے حجابات ہٹا دے تو اس کی نظر نہیں ہے وہ کیا دیکھے گا. نظر نور ایمان سے ہوتی ہے, مومن کو زیارت ہو جاتی ہے. کافر کہتا ہے شے تو ہے کو نہیں کیا پوچھ رہے ہو, اگر کچھ ہے تو جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا ہوں گا. فیخرج له فرجۃ قبل الجنہ, اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی. فَيَنظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا, پھر وہ اس کی خوبصورتی حسن اور جو کچھ نعمتیں اس میں ہیں وہ دیکھتا ہے. فرشتے کہتے ہیں انظر الى ما صرف اللہ عنک, وہ کہتے ہیں دیکھ یہ ساری نعمتیں تو ضائع کر چکا, اللہ نے تجھے ان سے محروم کر دیا, یہ تیرے کفر کا نتیجہ. یہ دیکھ یہ بہتی ہوئی نہریں, یہ فضا, یہ باغات, یہ محلات, یہ طرح طرح کے کھانے, یہ خوشبوئیں, یہ تیرا گھر تھا اگر تو اللہ کی اطاعت کرتا, نافرمانی کر کے کفر کر کے تو یہ کھو بیٹھا ہے. ثم يفرج له فرجة للنار, پھر اس کا ایک دروازہ آگ کی طرف جہنم کی طرف کھول دیا جاتا ہے. فَيَنظُرُ إِلَيْهَا يَحْتَمُ بَعْضُهَا بَعْضًا, اور دوزخ کو دیکھتے تو وہ اپنے آپ کو ہی توڑ مروڑ رہی, اس کے بعد اس سے بعض کو کھائے جا رہے ہیں, توڑے جا رہے ہیں, مروڑے جا رہے ہیں. فَقَالَ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى اللہ شب کا کن تف علیہ مت علیہ تب اس ان شاء اللہ. تو وہ کہتے ہیں جس شک پر, جس شبے پر, جس کفر پر تو زندہ رہا نا, اس کا گھر یہ ہے, اس کا انعام یہ ہے, اب یہ تیرا ٹھکانا ہے, اب بھی تیرے لیے یہی ہے. قیامت کو اٹھے گا تو بھی اسی سے اٹھے گا, اور قیامت کے بعد پھر تجھے اسی میں رہنا ہے. تو کہتے ہیں جو لوگ کہتے تھے میں بھی گزارا کر, اب گزارا کر, اب تیرے لیے یہ ہے. یہ حدیث شریف ابن ماجہ کی ہے, اور فرماتے ہیں کہ زندگی چند روزہ ہے لیکن اس کے نتائج ابدی ہیں, اور حضور علیہ السلام کا بار بار ان چیزوں پہ اصرار اور ان کے بالے ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ, ایک ایک لفظ, ایک ایک قدم, یا ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف. یاد رکھیں اعمال ایمان کی کمی بیشی کا سبب بنتے ہیں. اس پہ نہ رہیے کہ ایمان تو میرا کامل ہے, چلو غلطی ہو گئی کیا ہوا نا. قرآن کریم میں آتا ہے زیادہ تو ایمان نزول, آیات کا نزول ہوتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے. اس کا مطلب ہے نیکی کرو تو ایمان میں قوت آتی ہے, گناہ ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے. ایمان کی کمی آخرت کی سزا کا سبب بنتی ہے, اور وہاں جو ایک لمحہ بھی آ جاتا ہے نا وہ بھی صدیوں پہ بھاری ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بہت مشکل دروازہ ہے قبر کا، اور ہم سب کو وہاں سے گزر کر آگے جانا ہے، راستہ ہی وہی ہے. دو باتوں سے مفر نہیں، ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. منکم اللہ وارد ہو، کوئی ایسا بندہ نہیں جو دوزخ کے اوپر سے گزر کر جنت نہیں جائے گا. سارے اہل نجات بھی پل صراط سے گزر کر جائیں، وہاں بھی نور ایمان اور کردار ہی لے کے جائے گا. حدیث شریف میں ملتا ہے بعض بجلی کے کوندے کی طرح لپک کر گزر جائیں گے، بعض ہوا کی رفتار سے گزر جائیں گے، بعض سواری کی رفتار سے گزر جائیں گے، بعض دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، بعض پیدل کی رفتار، بعض گرتے پڑتے گزر جائیں گے، بعض تو چار قدم چلنے کے بعد جہاں اعمال ختم ہو کے گر جائیں گے نیچے، پھر جہنم کی وادی ہے اسے چل چل کے پار کرتے رہے، پتہ نہیں کب پہنچیں گے. تھوڑا بہت بھی نہیں، جن میں نوری ایمان ہو کر نہیں انہیں تو پولیس رات پہ جانے کی ضرورت نہیں، سیدھی جہنم جھونک دیے جائیں. نور ایمان اور مومن جائے گا پولیس رات پہ. اب وہاں پولیس رات پر آگے اعمال کی بات آ گئی، انبیاء، صحابہ، صلحاء بجلی کی طرح گزر جائیں، کوندے کی طرح لپک جائیں. حضور کے ارشادات میں یہ بھی ملتا ہے کہ بعض ایسے لوگوں کے جہنم بھی پناہ مانگے گی، اللہ نے جلدی گزار میری آگ نے بجھا دی. ان پر پھر اتنی رحمت اور انوارات کا نزول ہے کہ زیادہ دیر پل پر رہے تو میری آگ بجھ جائے گی. ایسے بھی لوگ ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو آدھا گر چل کر گر جائیں گے، وہ ہزاروں برس کی راہ ہے نیچے، پہاڑ ہیں بڑے بڑے اور جل 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 کر کر سیاہ ہو گئی ہے آگ کے شعلے بھی سیاہ، کوئلے بھی سیاہ، انگارے بھی سیاہ. پھر وہ جو گر گیا وہ جانے اور اس کا راستہ جانے، اور وہ کب تک پار پہنچے گا اور کہاں تک گزرے گا. اللہ معاف کرے، اللہ کی مرضی معاف کر دے، نکال لے، وہ کریم ہے، رہنے دے، تو پتہ نہیں کب تک بھٹکتا رہے گا. اسی طرح ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے، اسی طرح ہر ایک کو قبر کے راستے وہاں داخل. تو میرے بھائی، ہمیشہ ہم مستقبل کی فکر، کیا ہوگا، کل کے لیے راشن چاہیے، کل کے لیے پیسہ چاہیے، کل کے لیے تحفظ چاہیے، کل کے لیے گھر چاہیے، کل جو ہوگا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، قبر میں جاتے وقت کیا ہوگا، یہ بھی ضروری ہے. لہذا زندگی میں یہ اول خیال ہونا چاہیے کہ کل تو کل آئے گا، قبر میں شاید ابھی جانا پڑ جائے. تو قبر کی تیاری باقی امور سے اللہ توفیق دے تو پہلے کرنی چاہیے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. اللهم ربنا لا تقتلنا بغيظك ولا تولفنا بحزنك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، انت ولينا في سفرنا وحزننا في مرضنا، انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم.